ایک بزرگ کا واقعہ میرے مرشد اور میرے شیخ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ کسی نے ان کو ایک آئینہ دیا, چینی آئینہ, چین کا بنا ہوا, چینی کا بنا ہوا, تو وہ صبح شام اس کو دیکھتے تھے. کندی وغیرہ آئینے کو دیکھ کر دعا سکھائی کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, کہ اب حسن دیکھے گا جو حسن اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا دی کہ ظاہری حسن کوئی چیز نہیں, اصل حسن جو ہے وہ باطن کا حسن. اس لیے دکھایا کہ گویا کہ نعمت پر شکر تو کیا کہ انت حسنت خلق, کہ میرے خلقوں کو حسین بنایا, حسن ظاہری عطا فرمایا, آنکھوں سے بھی دیکھو, کانوں سے بھی سنو, آنکھوں سے بھی سنو, سمجھ نا, آنکھ سے متوجہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آنکھ کی بڑی قیمت ہے. ایک آدمی گونگا بول نہیں سکتا لیکن آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو کیا بنا ہے, صحابی بنی ہے, بول نہیں سکتا. وہ مومن جو گونگا ہے بول نہیں سکتا لیکن دیکھ کر صحابی بنا, اور اگر مان لو نابینا ہے, نابینا ہے, اب کیسے دیکھیں, اب صحابی کیسے بنے, بس نگاہ نبوت اس پر پڑ گئی صحابی بنے. کتنی بڑی چیز, اس لیے دیکھتا ہے دیکھ کر سنے, دیکھ کر سنتا رہے, سن کر دیکھتا رہے. کوئی نبی نابینا نہیں, کوئی نبی نابینا نہیں, کیونکہ اگر امت بھی نابینا, نبی بھی نابینا, تو کیسے صحابی بنتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نابینا نہیں سنایا, امتی ہوئے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے, مؤذن رسول کے تھے, یہ بھی مؤذن. ان کا ایک واقعہ میرے شیخ اکثر سنایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ہماری تو مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج, دو زوجہ وہاں تشریف فرما تھی, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے حاضر ہوئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی بیویوں سے احتجبا, حجاب کرو, طلب ہو جاؤ,
مت دیکھو. تو انہوں نے کہا الیسا ہوا اعمى، کیا یہ اندھے نہیں؟ یعنی تو دیکھتے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تبصرانی، تم ان کو انتما انتما اسمے کی جگہ تبصرانی، تم تو ان کو دیکھتی ہو، تم تو نہیں. اس سے پتا چلا عورتوں کا بھی پردہ ہے، عورت بھی نامحرم کو نہ دیکھے. اگر کے صحابی نابینا تھے لیکن ہماری امت کی ماؤں کو کے ذریعے سے عورتوں کو تعلیم دی گئی تھی تم بھی مت دیکھو. سبحان اللہ. تو کوئی صحابی نابینا ہو، عبداللہ ابن ام مکتوم یہ سب نابینا تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ان پر پڑ گئی، صحابی ہو گئے. سمجھے؟ اس سے بیان کا ادب ہے کہ مقدم کو دیکھتا ہے اور مرید جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس نگاہ کے ذریعے سے مجھ پتھر کو لالے کو درشا کرا دیں. تو آئندہ دیکھنے کی دعا سے اللہ مانتا حسنتا، بعض آواز میں احسنتا بھی ہے، خلقی فاحسن خلقی یا فاحسن خلقی، دونوں طرح سے ہے. جس کو دیا ہے پڑھے. تو یہ آئندہ دیکھنے کی دعا ہے. کیوں سکھایا؟ کہ ظاہری حسن ایک دن بندہ ہو جائے، اصل قیمت اخلاق کی، خلق کتنے خلق کی، ہمیں اخلاق اچھے ہوتے ہیں. ظاہر تو بہت اچھا بنا ہے لیکن اگر باطن اچھا نہیں ہے. اس لیے شادی میں بھی اس کا خیال ہے، شرافت کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ آج کل ہمارے کہتے ہیں کہ چاند جیسی شکل والی لڑکی چاہیے، محروم ہو مہجبی ہو اور ماہ پارا ہو. محروم مہجبی ماہ پارا چاند کا ٹکڑا، مسل چاند روشن زمین. تو اخلاق اچھی، تو آئینہ دیکھنے کی یہ دعا ہے، یہ دعا کو پڑھے. سنت بھی ادا ہوگی اور حسن کا شکریہ بھی نکلے. اس لیے میری شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نام سے موصول تفسیر ہے سورہ یوسف کے تفسیر میں، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ حسن عطا فرمائے اس کو چاہیے کہ اس حسن کو نافرمانی میں استعمال لائے، اس حسن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ حسن کا فرما ہے اس حسن کو گناہ میں فرما ہے. یہ حسن کا شکر ہے. یہ تھوڑی کہ ہم حسین ہیں تو گناہ کریں. اس لیے آپ دیکھیے گناہ کی نہ ہو سب لوگ عجیب عجیب بیماریاں دکھے تھے, ایسی ایسی بیماری جس کا پہلے نام بھی نہیں سنا تھا, اور یہ زنا کی نہ ہو سکے, کیسی ایسی بیماریاں یہ زنا کی نہ ہو سکے. جب زنا عام ہو جاتا ہے تو ایسی بیماریاں. اب آپ دیکھیے آج کل ایک وائرس ہے, اس کا نام ہے زیکا وائرس. زیکا وائرس اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے, اس وائرس کا سر جس میں سر چھوٹا ہوتا ہے, اس میں گویا کے دونوں شاخ چوہا پیدا ہوتا ہے. ہمارے اگر پاکستان میں پیدا ہو تو خوش ہوتا ہے, ہندوستان پاکستان میں کہ دونوں شاخ چوہا پیدا ہوا ہے. جن کے سم چھوٹے ہوتے ہیں ان کہتے ہیں شاید اولا دونوں شاگر کیا ہے, اس لیے کچھ دن کا گیارہ والوں کو بتا دینا چاہیے کہ گھبراؤ مت, تمہارے گھر میں دونوں شاگر کیا پیدا ہوگا. کاچا کریں کیا کچھ نہیں کرو, اس کو مزار پہ چھوڑ کرو, اس کو بھی کما کے لائے, اتنا کمائے گا کہ تیرا باپ بھی نہیں کما سکتا. اس لیے ایک چیز کا میں بہت سکھایا. کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی برائی دیکھے اس کو آپ نہ سمجھے, کیونکہ حقارت کی وجہ سے اس وقت تک جب تک یہ شخص خود اس میں مبتلا نہ ہوگا اس کو موت نہیں ہے. اس نے کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ایسا گناہ کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے, یا کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے. حقارت کی جیسی ایسی چیز میں مبتلا ہوگا. اللہ اسی لیے کہا سنت دعا سکھائی گئی, الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاه بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. دعا سکھائی گئی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کی جس میں اس کو مبتلا کیا, لیکن مجھے عافیت فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر مخلوق پر مجھے فضیلت دی, شکر ادا کر حقیر نہ سمجھے کسی کو. گناہ میں مبتلا اس کے لیے دعا کریں, اور اگر کوئی دل دنیا میں کوئی تکلیف اور بیماری ہے تو اس میں بھی اس کو دعا کریں اور اپنی طرف سے شکر ادا کریں. تو یہ گناہ کی نہ ہو سکتا ہے, خصوصاً زنا, یہ شہوت کے گناہ, کہ ایسی ایسی بیماریاں تصور میں ایسے ایسے وائرس آتے ہیں, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اسی لیے تو کہا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے, کیونکہ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے. تو وہ تو چلا بیماری ناراضگی کی وجہ سے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی اللہ والا بھی بیمار ہو سکتا ہے. فرمایا کہ اللہ والوں کی بیماری اور گناہگار کی بیماری میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ اللہ والا اس بیماری میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے, سکون ہوتا ہے اس کے پاس, اگر سے تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی سکتے ہیں, اور زبان پر شکوا نہیں ہوتا, اس کی زبان پر شکوا نہیں ہوتا. اور گناہگار وہ بے سکون اور زبان سے شکوا کرتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے. اور اللہ والے جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں. پر ایک عام مسلمان جب بیمار ہو اور وہ شکوا نہ کرے، صبر کرے، تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ کی معافی خود یہ ترقی درجات کا ذریعہ ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. ایک بزرگ بیمار تھے تو کسی نے کہا کہ آپ تو بہت ہی مصیبت میں مبتلا ہے، تو فرمایا کہ الحمدللہ در مصیبت گرفتار ہستم، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، مگر معصیت میں گرفتار ہوں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں. اللہ سبحان اللہ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مسافہ ہو جائے، دنیا میں اللہ سے مسافہ کا ذریعہ طریقہ کہتے جی بات ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مسافہ کا طریقہ کہ یہ ہے کہ نہیں، یہ مضمون بیان کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے، لیکن عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیٹھ جائے میرے شیخ نے دلیل دی، پر میں بھی دوں گا جو مولوی ہے نا، کیونکہ مولوی کی تعریف ہے کہ مولوی آباشک، مولوی آباشک کے بدون دلیل چپ میں چلائی، پھر بغیر دلیل کے مولوی چپ نہیں ہوتا، دلیل تو دے چکا ہوں میں دلیل دے چکا ہوں حالانکہ پہلے، لیکن پھر دوہرا دیتا ہوں. اور وہ دلیل یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا، ان الذین یبایعونک، کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسی کے اندر یہ بیعت کر سکتے ہیں جو قرآن پاک کیا آیت ہے، ارے خانقاہوں میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھنا خانقاہ جو ہے یہ روحانی ہسپتال ہے، خانقاہ یہ روحانی ہسپتال ہے. اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو روحانی صحت کی ضرورت ہے. اب دیکھو میں بیمار ہوں آج کل، تو نماز بھی پڑھاتا ہوں، ایسا لگتا ہے سرگوشی میں پڑھاتا ہوں، بیان بھی کر رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے سرگوشی کر رہا ہوں، اثر ہوتا ہے. اور ونس اپون اے ٹائم وین آئی واز جوان، تو آواز میں فرق ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو خانقاہ جو ہے یہ روحانی ہسپتال ہوتا ہے، ہسپتال میں جائے بغیر شفا نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر، کوئی میڈیکل اسٹور سے دوائی لینے تو شفا نہیں ملتی. وہ آتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور والا بھی آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن اگر سبھی لوگ آ کے ڈاکٹروں سے اچھے رہے تو ہونے لگے تو بیچارے ڈاکٹروں کا کیا حال ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک صاحب تھے, ایک نواب, جب وہ بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر کے پاس جاتے کہتے اچھی دوا لکھی, اچھی دوا لکھتے, اس کے بعد میڈیکل اسٹور آ کے بھیجتے ابھی دوا کتنی کی, یہ دوا اتنی کی, دوا نہیں خریدتی. اس کے بعد اتنا پیسہ صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں خرچ کر. نیکسٹ وزٹ پر ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا ماشاء اللہ آپ کی تو بہت اچھی صحت بہتر ہو رہی ہے. اچھا تھوڑی سی بس تبدیلی, پھر گئے پھر نسخہ لکھوایا, پھر نسخے کی قیمت لگوائی, اتنا پیسہ صدقہ کر دوا لکھا. تو کسی نے ڈاکٹر کو بتا دیا یہ ایسا کرتا, اب اگلی دفعہ گئے تو بالکل اچھے ہو گئے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا بات ہے صاحب, دوا بھی نہیں کھاتے اور صحت بھی اچھی ہو رہی ہے, اور جب آپ دوا نہیں کھاتے تو دوا کھاتے کیوں؟ تو ہمیں سماتے انہوں نے کہا اس لیے میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کو زندہ رہے. صحیح نا, اس لیے آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کو زندہ رہتا ہے. اچھا تو پھر دوا کیوں نہیں کھاتے؟ کیا دوا اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے بھی زندہ رہنا؟ دیکھو علاج سنت ہے, فرض نہیں ہے, سنت ہے. اور دوا میں شفا نہیں ہے, اللہ نے اچھی, اللہ تعالیٰ چاہے. میرے شیخ دعوت برکاتم فرماتے ہیں کہ دوا میں اثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہی دوا کھاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی وہ دوا کھاتا ہے چلے جاتا ہے. ہمیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوا میں کبھی اللہ تعالیٰ ریڈ سگنل لگا دیتا ہے. اب گاڑی موجود ہے, ریڈ سگنل ہے, چل سکتی ہے, لہٰذا وہ دوا کھاتا پھر بھی شفا نہیں ہوتی. ملٹی نیشنل کی بھی دوا کھاتا ہے اور کبھی وہی دوا کھاتا ہے گرین سگنل لگتا ہے شفا ہو جاتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں تو ٹوٹکو کا رواج ہے نا, ٹوٹکو کا رواج ہے. اور میں اس سال میں یہاں پہ ہر شخص کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کھانسی کا ٹوٹکا معلوم ہے, کوئی نہ کوئی, کوئی نہ کوئی تو معلوم ہوگا نا, اور بازو کی وہ تو ایک سے زیادہ بھی معلوم ہے, اور مجھے سب سے زیادہ سب معلوم ہے. اس لیے کہ ایک مہینے سے کھانسی ہے نا, تو جتنے ٹوٹکے مجھے آتے ہیں آپ میں سے کسی کو نہیں آتے, سب میں سے کھانسی. کیا شہد, کیا جائفل, کیا لونگ, کیا الائچی, کیا کالی مرچیں, کیا ادرک, کھانے کی قسمیں. تو میں اسے ٹوٹکا اسپیشلسٹ ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈاکٹر ڈاکٹر رکھا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو شفا ہوتی ہے. اسی طرح خانقاہ جو ہے یہ روحانی ہسپتال ہے, ان کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ روحانی شفا عطا فرماتا ہے. ہمارے دوست ہیں, ایک دن مجھ کو کہنے لگے داخل سلسلہ بھی ہے مسافر علی بار کے آنا تھا, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جب سے میں تمہارے پاس آنے لگا ہوں تو میری بیوی جو ہے تمہیں دعائیں دیتی تھی. اچھا حیرانی کی بھائی اس کی دعائیں کیوں مل رہی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس نے کہا کہ جب پہلے تم گھر میں آتے تھے تو پھون پھون کرتے تھے داخل ہوتے اور ٹوٹا کرتے تھے. کہا جب سے تم اس کے پاس اس ملا کے پاس جانے لگے ہو اب ذرا مسکراتے ہنستے ہوئے داخل ہوتے. دیکھو یہ سلسلے کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلے کی. تو اللہ سے مساف کیا, اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک, کہا جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, اس لیے بیعت کو معمولی چیز نہ سمجھے, اس کو صرف پیری مریدی کا لفظ بول کر ہلکا نہ کرے, بہت بڑی چیز ہے, پیر بڑی چیز ہوتی ہے. اور بیعت کا یہ طریقہ سنت ہے, اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے. بیعت ہونے فرمایا کیا, جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو یہ انما یبایعون اللہ, اللہ کے اللہ سے بیعت کر. پھر آگے کیا فرمایا, ید اللہ فوق ایدیہم, آپ کا جو ہاتھ اس پر ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ فرمایا, ید اللہ فرمایا. اب صحابہ نے بیعت کی, صحابہ سے ان کے شاگردوں نے بیعت کی, کرتے کرتے یہ سلسلہ چلا گیا. لہذا اس زمانے میں میرے شیخ فرماتے تھے جو کسی سچے اللہ والے سچے سلسلے میں بیعت کرے گا تو اس کا مسافہ سلسلہ در سلسلہ اللہ تعالیٰ سے ہو. فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مسافر کا طریقہ کہ کسی سچے سلسلے والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. اور دیکھو بیعت ہونا ایسا ہے جیسے نکاح کر لینا, نکاح تو کر لیا لیکن بیوی کے پاس نہیں جاتا, بیوی شوہر کے پاس نہیں آتی, اولاد میں نہیں. اس لیے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں ان کو چاہیے صحبت شیخ میں آیا کریں, بیٹھا کریں, اپنے حالات بتائیں, مشاورت کریں, اس کی برکت کچھ ہو. جنہوں نے اس کام کو کیا بے شک دین کے جس کام میں کریں, امامت کریں, مؤذن بنے, قاری بنے, تبلیغ میں جائیں, مدرسے کا کام کریں, دین کے کسی شعبے میں کام کریں, لیکن اگر اپنے سر پر شیخ نہ رکھا. لیکن ایک گاڑی چلتی ہے تو ڈرائیور کے ہاتھ میں ہو اور ڈرائیور کا پاؤں بریک پر ہونا چاہیے, ہاتھ میں اسٹیئرنگ اور پاؤں بریک پر. اگر پاؤں بریک پر نہ ہوگا اور وہ گاڑی مان لو 30 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور وہ جوتا اس نے پہنا, اس نے جوتے میں کیچڑ لگا ہوا ہے, اب وہ گاڑی کہہ رہی کہ تم تو مجھے خراب کرو, گندا کرو, میرے سر پورے پر پاؤں مت رکھو کہ تمہارے کیچڑ لگا ہوا ہے, تو کیا کہ اور تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ گریس لگی ہوئی ہے, کالک لگی ہوئی ہے, وہاں مت ہاتھ لگاؤ مجھے. تو وہ کہے گا, ڈرائیور کہے گا کہ دیکھو میرے اس کالے ہاتھ اور کیچڑ والے جوتے کو برداشت کرو, کیونکہ جب تک تم میرا ہاتھ تم پر اور تمہاری گردن پر پاؤں رہے گا تو تم بھی سلامت رہو گے, مسافر بھی سلامت رہیں گے, میں بھی سلامت رہوں. اس لیے اللہ والوں کا یہ ہاتھ, ان کی ڈانڈ پت, یہ ہمارے لیے نعمت عظما ہے, یہ نعمت عظما ہے. وہ کہیں ایسا کرو ویسا کرو اور اپنے کو مشاورت حوالے کریں تب بات کریں گے. نکاح کر لیا لیکن دور دور بھاگتا ہے, نفع نہ ہو, سمجھے نا. تو بہت بڑی برکت کی چیز ہے, اور یہ جو خانقاہ ہے یہ روحانی ہسپتال ہے. واللہ جن لوگوں نے اللہ والوں سے بیعت کی ان کی صحبتوں میں رہے, اللہ اللہ کیا مقام اللہ ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت نے اکثر کتابیں مانگی آگا صاحب سے پڑھی اپنے والد سے. فرماتے میرے والد صاحب کا پڑھانے کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ پوری کتاب ختم کرو. فرماتے تو 8-10 سبق پڑھا لیں شاگرد سنا دے استاد کو اور ایسے سنا دے کہ استاد سمجھ جائے کہ یہ سمجھ چکا ہے. استاد کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہے کتاب سمجھ چکا ہے. فرماتے بس یہ کتاب جو ہے ختم ہو گئی. عجیب بات ہے دل استعاد نہیں ہے اتنا ان کے بس سمجھ نہ آ رہے کہ یہ سمجھ چکا ہے. یہ ہے ایسے پڑھا لیکن دنیا نے دیکھا شیخ العزیز وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے کیا مقبولیت عطا فرمائی. کیا وجہ تھی کہ حضرت ان کے والد صاحب فرماتے تھے کہ ساری کتابیں ان کے والد نے پڑھائی احادیث مبارکہ کے علاوہ. تو میں حدیث شریف یا تو کیوں مجھ سے پڑھے گا یا حضرت سے پڑھے گا, یعنی حضرت سے مراد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ. تو حضرت سے پڑھے حضرت سہارنپوری سے میں حدیث مبارکہ پوری بن استیاب پڑھی. تو اللہ نے کیا عزت میرے شیخ کو مانتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر حضرت شیخ العزیز صاحب تھے. حضرت معذور ہو گئے تھے بیمار تھے حضرت کو چارپائی پر ڈالا گیا. فرمایا بڑے بڑے علماء حضرت کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے اپنے کندھے کو اٹھا کے حضرت شیخ کو ادھر ادھر لے کے پھرتے تھے. فرمایا یہ ہے جو اللہ ہم لوگ کی غلامی کرتا ہے پھر مخلوق اس کو کندھے پہ اٹھا کے. لیکن یہ نہیں فرماتے تھے عزت کی خاطر سے ایسا مت کرنا بلکہ اللہ کے لیے کرنا. جیسا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والا, اور میرے شیخ اس کا ترجمہ فرماتے تھے اے عاشقو اے عاشقو, یعنی اللہ سے محبت کرنے والا. کیا کرو تم ابھی تمہاری محبت تمہارا عشق خام ہے کچا ہے. یعنی محبت تو ہے لیکن وہ محبت ابھی کچی ہے. کیا مطلب؟ جیسے کباب ہوتا ہے کباب کو بنا دیا اس کے گول کباب کی شکل دے دی لیکن ابھی اسے تلا نہیں دیا. تو کچا کباب دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے لال لال, لیکن جو کھائے گا چھوٹو کرے گا. اور جب وہ کباب کباب اور جب وہ کباب تلا جاتا ہے اس کو تلتے ہیں پھر کھانا تو دور کی بات اس کی خوشبو بھی مت کرے اور کھا نہیں رہا صرف خوشبو اس کی اڑتی ہے. اس نے فرمایا عاشقوں تمہارا عشق اور تمہاری محبت یہ بالکل ہم مانتے ہیں لیکن ابھی تمہارے عشق اور محبت ذرا کچی ہے. یوں کرو تقوا اختیار کرو ابھی تم عابد تو ہو لیکن عابد فاسق ہو. تم اب عابد عاشق بنو. کیا مطلب عابد فاسق اور عابد عاشق کیا ہے؟ عابد فاسق وہ ہے کہ عبادت تو کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے. ہم لوگوں کا حال ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں اجتماع میں بھی جاتے ہیں دعا میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن بدنظری بھی کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں جماعت سے نمازیں بھی چھوڑتے ہیں. تبھی ہم عابد تو ہیں لیکن فاسق بھی ہے گناہ بھی کرتے ہیں. ستاتے ہیں ماں باپ کو بھی اور تو ایسے ہی عابد کو عابد فاسق کہتے ہیں. اور ایک عابد ہے وہ عابد عاشق ہے. کیا مطلب؟ جہاں عبادت کرتا ہے وہیں گناہ سے بھی بچتا ہے. تو ایسے عابد کو عابد عاشق کہتے ہیں. اور یہ محبت کا پیغام ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے گناہ کرنے کا تقاضا ہو لیکن گناہ نہ کرے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اپنے نفس کو روک لے, کف نفس, نفس کو روک لے کس چیز سے؟ عن الہوا, ہوا یعنی بنے گناہ کے گرنے. ہوا کو گناہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ گناہ کر کے انسان ذلت ذلیل ہو جاتا ہے, ذلت کی پستیوں میں گر جاتا ہے. اور ہوا یعنی مانے گرنے کے ہیں, ہوا یعنی مانے گرنے کے ہیں. والنجم اذا ہوا, جب ستارے گر گئے. تو ایسا کام کہ جو ہمیں ذلت کی پستیوں میں گرا دے اس کو ہوا کہتے ہیں. اس لیے گناہ کا نام ہے ہوا. گناہ کا نام تو گناہ سے, گناہ کا تقاضا ہو اپنے نفس کو روک لینا. اسی روکنے کو تقوا کہتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک آدمی ایسا نہیں کہ گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہے اس کو, اور وہ کہتا میں گناہ نہیں کرتا. مثلاً کوئی آدمی نابینا ہے اور وہ کہے کہ میں عورت کو نہیں دیکھتا, یہ کمال ہے. یا بینائی چلی گئی, اب کہہ رہا کہ میں عورتوں کو نہیں دیکھوں گا, اب میں توبہ کرتا ہوں نہیں دیکھوں گا. تو اب تو دیکھے گا کہاں سے, ہے ہی نہیں, گناہ کی طاقت ہی نہیں. تو یہ متقی نہیں کہلائے گی. متقی وہ ہے کہ جس کے اندر طاقت گناہ موجود ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت سیکھنا فرض ہے کہ جس سے انسان گناہ سے بچے. اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت سیکھنا فرض ہے کہ جس سے انسان گناہ سے بچے. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. اب ان کی صحبت سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کبھی ابھی دل میں بات ڈالے, انسان خوشبو لگاتا ہے اور خوشبو میں کتنا پیسہ ہماری قوم خرچ کرتا ہے, خوشبو میں کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے. کہ جی خوشبو سنت ہے, تو سر سنت بھی ایسے تھوڑی خرچ کرتا, ورنہ اگر خوشبو سنت کی ایسے کرتی تو اور بھی تو سنت ہے, اور بھی تو سنت ہے. اس میں بھی اب خوشبو سے کیا ملتا ہے کوئی سمجھا سکتا ہے کہ خوشبو میں کیا ہے؟ اب عود کا عطر ہے, ہزاروں روپے دنیا کے قیمتی ترین عطروں میں سے, خوشبو میں سے دنیا کے قیمتی ترین خوشبو, جس کا ایک قطرہ ہزاروں روپے کا ہوتا ہے. لیکن آج مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اونچ کا عطر گھر کو لگا بھی نہیں سکتا, اس کی خوشبو ایک عجیب ہوتی ہے. لیکن جس کو اس کا مزہ لگ جائے پھر وہ دوسرا نہیں آ رہا ہے. ارے وہ جو بادشاہ سے دوستی کر لے پھر وہ رعایا کو دیکھے گا, تو اونچ تو عطر کا بادشاہ ہے. اور اس کے اندر ایسی اس خوشبو, اونٹ کی خوشبو کی خاصیت ہے, قدرتی خوشبو میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو جتنا سنیں گے نا ایک سکون اور فرحت ملے گی. اس لیے انگریزوں نے اس بات کو سمجھا, کافروں نے سمجھا, وہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ایروما تھراپی, خوشبو سے کرتے ہیں کہ اس سے سکون ملتے ہیں. اگر اونٹ کی لکڑی لگا جلائے نا, اگر اونٹ کی لکڑی جلائے تو اس سے سنگے سکون ملے گا. اس لیے سکون کے لیے آج کل یہ بھی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں. اب اس خوشبو سے کیا ملتا ہے, کیا سمجھا ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں کیسا رکھا, جیسے خوشبو سنگے ایک سکون, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبتوں میں ایسا رکھا کہ اندر ہی اندر اخلاق اس کے بنے ہوتے ہیں. اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, ان کے غلاموں کے پاس جاؤ, اور اس کے بعد تلاوت کر کے دیکھو, اور عبادت کر کے دیکھو مزہ کچھ اور ہوگا, بندگی کی لذت کچھ اور ہوگی. اسے اللہ والوں سے تعلق کرو اور اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو, یہ بہت برکت کی چیز ہے. اور اس لیے بیٹھو کہ میری اصلاح ہو جائے اور میں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا فرمبردار ہوتا ہوں. ان اللہ والوں کی صحبت سے قلب کو ایک خاص قوت ملتی ہے. اور پھر ایک بہت بڑا انعام ہے جو ان کی صحبتوں سے ملتا ہے, جو انعام یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو. اور کیا چاہیے, ایمان پر خاتمہ ہی ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت میں اثر رکھا ہے اور محبت ملتی ہے. اور یہ جو دولت ہے تقویٰ, جو کہ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے شیخ سناتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, یا ابا ہریرہ اتق المحارم, کہ حرام سے بچ, گناہ سے بچ. تکن اعبد الناس, تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. وہ کیسے, کہ گناہ سے بچ. اس لیے میرے شیخ فرماتے کہ انسان کوئی عبادت 24 گھنٹے نہیں کر سکتا, اور کوئی عبادت 24 گھنٹے ہے بھی نہیں اور کر بھی نہیں سکتا. مثلا نماز ہے, پڑھ سکتا 24 گھنٹے, قرآن پاک کی تلاوت, روزہ, کوئی نہیں. فرمایا صاحب ایک عبادت ایسی ہے جو انسان صبح و شام آنکھوں پھیر ہر لمحہ اور ہر سانس کر سکتا ہے, اور وہ عبادت ہے گناہ سے بچنا, تقویٰ سے رہنا. میری بات مشکل تو نہیں ہے؟ ہاں بھائی, مشکل بات تو نہیں ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو یہ تقویٰ کی جو عبادت ہے, یہ 24 گھنٹے انسان کر سکتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے, اتق المحارم, تو حرام سے بچ. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. کتاب سمجھ میں آئی نا. اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق کرنا, خانقاہوں میں جانا, یہ بڑی برکت کی چیز ہے. اور اس سے مقبولیت ملتی اور قبولیت ملتی ہے, کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قبول, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول ملتا ہے. سمجھ میں آئی نا. اس لیے تقویٰ کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے, اور یہ چیز کتابوں سے نہیں آ سکتی. دیکھیے پہلوانی جو ہے, کوئی پہلوان کتابیں پڑھ کر پہلوان بن سکتا ہے؟ کوئی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, عالم بن سکتا ہے؟ اسی طرح یاد رکھنا کہ کوئی صرف قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھ کر بھی اللہ والا نہیں بن سکتا, صرف پڑھ کر اللہ والا نہیں بن سکتا. کتاب ہمیں, میرے شعر کا جملہ یاد آیا کہ کتاب ہمیں آدمی بننے کا رستہ بتاتی ہے. غور سے سننا, کتاب ہمیں آدمی بننے کا رستہ بتاتی ہے, لیکن آدمی آدمی بناتا ہے. کسی بھی جملہ الفاظ بھی پورے میرے شعر کے, کہ کتاب ہمیں آدمی بننے کا رستہ بناتی ہے, کتاب ہمیں آدمی بننے کا رستہ بتاتی ہے, لیکن آدمی آدمی بناتا ہے. لگا کوئی چاہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود بن جائے گا. اس لیے میرے شیخ سمجھاتے ہیں, دیکھو کتابیں چار بھیجی اللہ نے, زبور, تورات اور انجیل اور قرآن کریم, چار کتابیں نازل. انبیاء علیہ السلام کتنے بجے کمو بھی سوا لاکھ, تقریباً 1.25 لاکھ, صحیح ہے نا. فرمایا کیوں, فرمایا کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کیوں اتنے بھیجے؟ اس لیے کہ کتاب بغیر رجال کے سمجھ نہیں آتی. اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق, کوئی خود کتاب پڑھ کے دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے ماہر کے پاس نہیں. تو اسی طرح سے اللہ والا بھی نہیں بن سکتا
جب تک کسی اللہ والے کی سبق میں نہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا. اب دو ضروری باتیں ہیں. ایک ضروری بات تو حدیث شریف ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دو قسم کے حلال کمانے والوں کا ذکر کیا. حلال کمانے والے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا, حرام کمے. حرام کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ مسلمان اور حرام کمائے, مسلمان اور حرام کمائے یہ تو تصور بھی نہیں ہے. اس لیے آپ نے حلال کمانے والے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا, یعنی حلال کمانے کی نیت دو طرح کی نیت. ایک کا کیا ہے, من طلب الدنیا حلالا, کہ جس نے دنیا کو طلب کیا, دنیا کو حاصل کیا حلال طریقے سے, جائز طریقے سے. اب اس کی کیا نیت ہے, استعفافا عن المسألة, یہ نیت نمبر ایک. نمبر دو, وسعيا على آله. نمبر تین, تعاطف فن على جاری. تین نیتیں ہوگی حلال کمانے والے کی, تین نیتیں ہوگی. تو ایک نیت کیا ہے کہ میں حلال کروں تاکہ کسی کے سامنے سوال نہ کروں, کسی سے مانگوں نہیں, کیونکہ سوال کی ذلت یہ بہت بڑی ذلت کو کہا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے مانگے, کسی سے مانگنا بہت بڑی ذلت ہے. تو اس لیے دنیا کماتا ہے تاکہ میں کسی سے سوال نہ کروں, خود کماؤں. نمبر دو نیت, وسعيا على اهله, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. نمبر تین نیت, کہ تعطفا على جاره, اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرے, ان پر احسان کرے. تو تین نیتیں ہو گئی. نمبر ایک, کہ کسی کے سامنے سوال نہ کرو, ہاتھ نہ پھیلاؤ, ذلت اختیار کرو, مزدوری کرو. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے زمین پیشہ بھی, زمین سے زمین پیشہ بھی مانگنے سے اچھا ہے. مطلب ایک آدمی کماتا ہے, چاہے ریڑی لگا کے, چاہے جوتے پالش کرتا ہے, یاد رکھنا یہ بھی وہ حلال کما رہا ہے, حلال طریقے سے. اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے, اور پڑوسیوں پر, یعنی دین پر خرچ کرتا ہے, پڑوسیوں پر ہے, رشتے داروں پر ہے, دین والوں پر ہے, دین پر ہے, اس لیے وہ دنیا طلب کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا نیت؟ اس لیے کہ سوال نہ کریں. نمبر دو, کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں, اپنے ماں باپ پر خرچ کریں, بڑی برکت کی چیز. یاد رکھنا, اگر کہ ماں باپ کو ہماری ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی ان پر خرچ کریں, یہ بہت برکت کی چیز ہے, ماں باپ کا بڑا حق ہے. اور تیسرا یہ کہ رشتے داروں پر, دین والوں پر خرچ کریں, پڑوسیوں پر خرچ کریں, غریبوں پر خرچ کریں. اب اس کو انعام کیا مل رہا ہے؟ اس کے لیے انعام کیا ہے؟ لقی اللہ تعالی یوم القیامت, یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن اس حالت میں کہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر, ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں چاند کے مانند روشن ہو. یہ کوئی عبادت کا ذکر نہیں کہ جی تہجد اور یہ فلاں کام فلاں, نہیں, حلال کمانے والے کے لیے کتنی بڑی چیز ہے, حلال کمانے والے کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے, فکر کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور اصول ظاہرہ تک رزق حلال میں اصول شامل ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور اب دوسری یہ کہ اس کو کیا انعام ملے گا, قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا, اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. سبحان. اب دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ ومن طلب الدنیا حلالا, جس نے دنیا کو طلب کیا حلال طریقے سے, یہ بھی جائز کام ہے, جائز کام ہے, کاروبار بھی جائز ہے اور کاروبار کا طریقہ کار بھی جائز ہے, لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ تین نیتوں کا ذکر کیا, مکاثرن, مفاخرن, مرائین. کہ جس نے دنیا کو طلب کیا, دنیا کمائی, حلال دنیا, جائز دنیا, لیکن تین نیتیں اس میں, مکاثرن, مال کو بڑھائے, اس لیے کما رہا ہے کہ بس مال بڑھے اور آئے اور مفاخرن, فخر کرے کہ دیکھو میرا مقام کیسا, میرا آفس کیسا, اور میری گاڑی, میرا چشمہ, میرا موبائل, میری گھڑی, میرے جوتے, میرا لباس, وہ ہر چیز سے فخر کر رہا ہے. مفاخرانہ خیال بھی ہوتی ہے نا کہ موبائل پر ہے تو بات بھی ایسے گڑ ٹیڑے ہو, نا سیدھے ایسے بات کرتے نہیں, ذرا اس کو ایسے اسٹائل سے اور تھوڑی سی کمر بھی ٹیڑی کرتے, اور بعض لوگوں کو عجیب آتا ہے کہ ایک آسا موبائل کرتے ہیں, ایک آسا اینٹینا سیٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی عجیب اسٹائل ہے کہ آپ ٹھیک نہیں آتی نا تو اینٹینا سیٹ کرتے ہیں ساتھ, عجیب حرکت ہے. تو وہ اس لیے کر رہے, فخر کر رہے, اپنی گاڑی, اپنا لباس, اپنے مکان, جیسے آج کل مکان بناتے ہیں اللہ کی پناہ, مکان کیا ہوتا ہے کہ سارا بس پیسہ اس پر, یہ اپنا آفس اور دفتر, جی فخر کہ جی پورے مارکیٹ میں ایسی گاڑی, ایسا دفتر اور ایسا پورے سوسائٹی میں, پوری آبادی میں ایسا مکان کسی کے پاس نہیں ہے. اچھی چیز لگانا منع نہیں ہے, اچھی چیز کا استعمال منع نہیں ہے, لیکن فخر منع ہے. ایک آدمی مان لو اچھی چیز آتی ہے وہ لگاتا ہے, کہتا ہے بھائی ہماری ضرورت راحت کے لیے تاکہ خراب نہ ہو, تو منع نہیں, فخر منع. یہ مکان کو ایسا بنایا جناب کہ دور سے نظر آئے تو جناب وہ شو اینڈ شاہ, وہ تو پتہ چلتی ہے نا. تو یہ چیز, اور پھر جب دعوتیں کر رہے ہیں تو مقابلے باز ہو رہی, ڈشیں کتنی ہیں کہ بکرے کتنے پکائے ہیں, ڈشیں کتنی ہیں, اس میں میٹھے کتنے, اور کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے, کتنا افسوس تھے. تو اس کی نیت کیا ہے کہ مکاثرن مفاخرن, مال کو اور بڑھائے, بڑھائے چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ مال بڑھانے میں دنیا کا خرچ, دین پر خرچ نہیں کرتا, زکات نہیں دیتا, دین والوں پر خرچ نہیں کرتا. ایک صاحب نے کہا نہیں جی ہم تو دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا دین والوں کو کتنے دیتے ہو؟ کہتے ہیں آتے ہیں 500 روپے دیتے ہیں. میں نے کہا اگر اسی وقت ٹیکس والا آ جائے اس کو کتنے دو گے؟ اب خاموش, ٹیکس والا آ جائے 500 روپے میں چھوٹے گی نا, تو سوچ لو کہ ٹیکس والے کو تو لاکھوں میں بات ہوتی ہے اور دین والے کو 500 روپے, اور ٹیکس والے کو پیسے دیتے ہیں اس کو چائے بھی پلاتے ہیں, سر کڑھائی بھی کھائیں گے, آپ عزت سے بٹھاتے ہیں, سر سر کر کے بٹھاتے ہیں, اس کے سامنے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کرتے, اور دین والے کو کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. تو یہ ہے فرق. اور تیسری نیت ہے مرائین, کہ دکھائے لوگوں کو کہ دیکھو ہمارا مال کو سب دکھاوے کے لیے یہ سب کام کرتا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ کمانے والا حلال ہے, جائز کاروبار ہے اور جائز طریقے سے کر رہا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, نماز کو بند بھی کر دیتا ہے, لیکن نیت یہ ہے. تو وہ لکی اللہ, لکی اللہ تعالی وہو علیہ فضبان, تو اللہ تعالیٰ سے حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. وہ حلال کمانے والا جو کہ اس لیے کما رہا ہے کہ میں عزت یعنی کسی کے سامنے ضرور نہ ہوں, چاہے چوکیداری کرتا ہے یاد رکھنا وہ بھی اپنی حلال طریقے سے کام کرتا ہے, یہ بھی ایک عزت والی چیز ہے چاہے چوکیدار ہے. ٹھیک ہے دنیا کا مال نہیں کیا ہوا, بڑھیا لباس نہیں پہنا, لیکن عزت حلال کا بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھنا بڑھیا لباس پہننے والا بھی مان لو ہزاروں روپے کا سوٹ پہننے والا, وہ ہزاروں روپے کا سوٹ پہن کے سوتا ہے؟ اتارتے وقت تو وہی کہتا ہے بھائی وہی پرانی والی شلوار اور دھوتی لے گیا ہوگا, وہ بڑے بڑے ہزاروں روپے کے سوٹ پہننے والے بھی لباس کو اتار کے سوتے ہیں, اور غریب آدمی جس لباس میں گھومتا ہے اسی لباس میں سو جاتا ہے, تو لباس تو اس کا وہ ہوا, کتنا عجیب فرق ہے. اس لیے اس چیز پر فخر, ہاں اگر کوئی اپنی اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے وہ پہنتا ہے فخر نہ کرے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے پہننا. تو ایک حلال کمانے والے کی نیت کیا ہے کہ سوال نہ کرے, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے, دین پر خرچ کرے, تو یہ قیامت کے دن چودہ رات کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا. اور دوسرا حلال کمانے والا وہ ہے کہ جو سب اس لیے کما رہے ہیں کہ بس مال بڑھاؤ اور فخر کرو کہ دیکھو ہم کیسے ہیں, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا کاروبار اور جو آپ بھی ہے ہماری ایک برانچ فلاں جگہ بھی کھل گئی ہے, فلاں جگہ بھی کھل گئی ہے, دکھا رہے ہیں. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے, اور وہ حلال کمانے والے سے اس حالت میں ملے گا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہ رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمیں بنتا ہے, اگر کمائے تو اس کا حق بھی ادا کرے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی, اللہ جو ہے یہ اللہ کا جو نام ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعالیٰ کے نام کی کسی نے آج تک ترجمہ نہیں کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں, جیسے مالک ہے, جیسے رب ہے, جیسے علیم ہے, جیسے رشید ہے, بصیر ہے, سمیع ہے, رحیم ہے, کریم ہے نا, مومن, مہیمن, عزیز, جبار, متکبر, یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. رب یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. بعض لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو خدا ہم اللہ تعالیٰ کو جو خدا بولتے ہیں نا یہ بولنا درست نہیں, بعض لوگوں کو یہ اشکال. اس کا بہت پیارا جواب حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے. کسی نے حضرت سے یہ سوال کیا کہ ہمارے رشتے دار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو خدا بن دو. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ کتنے بڑے آدمی, عالم ربانی, سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا یہ لوگوں کے ذہن کی بیماری کی علامت ہے. عجیب بات, فرمایا یہ عجمیت کا اثر ہے کہ بعض لوگوں پر عربیت کا غلبہ ہے تو وہ ان کی ذہنی پختی اور ذہنی بیماری کی علامت ہے. حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, فرمایا خدا کے معنی مالک کے ہیں اور رب کے معنی میں, اور اللہ تعالیٰ اب کہتے کہ جی نہیں اصل میں خدا جو ہے وہ مخلوق کے لیے بھی بعض جگہ استعمال ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا خدا. نا خدا اصل میں کیا ہے, یہ اضافت مخلوبی ہے, اس کے مطلب ہے خدائے ناو یعنی کشتی کا مالک ہے, خدائے ناو یعنی کشتی کا مالک. تو یاد رکھیے گا کہ اگر خدا کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو کتنے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہم کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص بڑا کریم المزاج ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا رحیم المزاج ہے. کریم ہے, رحیم ہے, رشید ہے, ایسے کتنے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن بعض اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جن کا اطلاق اور استعمال مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے, جیسے خالق, جیسے رحمان. رحیم تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن رحمان یہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. خالق یہ بھی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے اسی طریقے سے جو خدا کا جو استعمال ہے فرمائے کہ یہ بالکل جائز و درست ہے, اور حضرت نے فرمایا کہ یہ فتنہ اسی زمانے میں پیدا ہوا, اسی لوگوں نے اٹھایا. یہ جو آج کل ہے نا غیر اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھاتے ہیں جس کے کبھی آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. مثلا جب کوئی خدا بولتا ہے تو اس سے اس کی مراد صرف اللہ ہوتا ہے. جب کہتا نا جیسے کتنے ہمارے اکابر ہیں بزرگ ہیں انہوں نے استعمال کیا, فارسی کے اندر تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر تو استعمال بہت زیادہ ہے. یا خدا کہہ کے ہم نعرے لگاتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں آ تیرے سوا, اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. تو حضرت لدھیانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی, فرمائے کہ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دو. یہ خدا اصل میں صفت کے طور پر, جیسا اردو میں بھی اللہ کا نام, جیسے میرے شیخ فرماتے کہ میرے مرشد حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام رکھا ہوا تھا, اور وہ نام کیا تھا, اے آرام جانے بے قرارا, اے آرام جانے بے قرارا, یہ اللہ کا نام رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ کتنا پیارا نام ہے. اب اس کو کوئی شرک بولے کیا مطلب کہ بے قرار جانو کہ آرام ہے آپ, یعنی آپ ہی کے نام سے آپ ہی کی ذات سے بے چین اور بے قرار جانو کو آرام ملے گا. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ میں یہ بات حضرت لدھیانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جس کا جی چاہے فتوا بھی دے سکتا ہے, میرے پاس لکھا ہوا بھی یہ چیز موجود ہے کہ حضرت نے بہت ہی اس کو فرمایا کہ فرمائیں کہ خدا کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل جائز و درست ہے, کیونکہ جب مسلمان اس لفظ کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے سوا کوئی مراد نہیں ہوتی. اور یہ بطور صفت کے ہے, یہ اللہ کے ذاتی نام کا بدل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی نہیں بلکہ صفاتی نام سے اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سمجھ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم. اللہم انک عفو کریم من تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ اپنے کرم سے مغفرت کے احسان فرما, خطاؤں کو معاف فرما, گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما, اور ظاہری اور یا اللہ باطنی مصیبتوں سے اور معصیتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, شریعت و سنت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما, اور یا اللہ عین صحیح عطا فرما, عین کامل عطا فرما, عمل مقبول عطا فرما, اخلاص اور اچھے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما. سلامتی امام سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی امام سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرض و قضا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا, اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ علی نبی الکریم ورحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان ہوگی.